ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
میر علیہ سنت صاحب کا مریدوں ان کے پاس آیا تھا، الحمدللہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی جو لوگ صحبت اختیار کر لیتے ہیں تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے، دین کی طرف انہوں نے مجھے راغب کر دیا الحمدللہ۔
علم کا جو نور ہے، یہاں پر امیر علیہ سنت بیان فرماتے ہیں،
مدنی مذاکرے میں شرکت ہوئی الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے ماحول سے وابستہ کیا ہے دعوت اسلامی کے۔
ہم پہلے اپنا جو زندگی گزار رہے تھے اور وہ زندگی ایک گناہوں بھرا تھا، لیکن جب مرشد کے بارگاہ میں آئے تو مرشد کریم نے ہمیں ایسا نظر کرم فرمایا کہ آج ہمارے چہرے پر یہ جو داڑھی ہے اور نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، یہ سب کچھ پیر و مرشد کا یہ فیض ہے۔
میرے مرشد، بس مجھ پہ نظر کرم رکھیے گا، میں گناہگار ہوں، آپ کی نظر کرم چاہیے اور کچھ نہیں۔
میرا سنت دامت برکات ملال نے فرمایا کہ ہم اپنی کلچر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر سلام کو عام کریں، کیونکہ جو باہر کا کلچر ہوتا ہے وہاں پر گڈ نائٹ، گڈ آفٹر نون کے لفاظ کہے جاتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں چونکہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس چیز کو عام کریں۔
آج جو ہم نے سیکھا ہے، بالخصوص جو ہماری جائے نمازیں اور کرسیاں، ایسی بہت ساری چیزیں جن پر لکھائی بہت زیادہ موجود ہوتی، تو اس حوالے سے امیر سنت نے باریکیاں بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اس کی احتیاط کی جائے۔ مطالعے کا شوق یہیں سے ملتا ہے، نمازوں کا شوق یہیں سے ملتا ہے الحمدللہ، سنتوں پر عمل کا جذبہ مدنی مذاکرے سے ملتا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے کی وجہ جو اسلامی کے بارہ دینی کام ہے، جس میں بالخصوص مدنی مذاکرہ، جس میں امیر سنت کی صحبت ملتی ہے۔ اسی طرح جمعرات والے دن ہونے والا جمعرات اجتماع، اس طرح ہماری مسجد کے درس، یہ وہ چیزیں تھیں جو چینج جس کا باعث بنی ہے۔
امیر سنت نے فرمایا سلام عام کریں، انشاءاللہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سلام عام کریں گے۔
اکثر سلام کسی کو کیا جاتا ہے تو اس میں صرف ہاتھ ملایا جاتا ہے یا ایسے گردن لا دی جاتی ہے، تو سلام نہیں کیا جاتا۔ تو امیر سنت نے اس کے بارے میں بتایا کہ پہلے ہمیں سلام کرنا ہے، پھر ہاتھ ملانا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے کہتے ہیں کہ دل میں ہم نے جواب دے دیا، یہ سلام کا جواب دینا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ اس کے بارے میں سیکھا، اور امیر سنت نے ایک نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں بتایا۔
میں نے اتقاء بھی ادھر ہی کیا تھا، اس کے بعد میں نے نماز کورس بھی کیا ہے۔ ماشاءاللہ امیر سنت کا بیان سنتے ہیں تو ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایسا روح کو سکون ملتا ہے کہ جی کرتا ہے کہ بس ادھر ہی ساری زندگی گزار لیں۔
پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ میرے علیہ سنت کی زیارت ہوتی ہے، علماء کرام کی صحبت ملتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے، اس لیے آتے ہیں، اور پھر کچھ نہ کچھ ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے ضرور آتے ہیں ہم، اور ہر مدنی مذاکرے میں آتے ہیں الحمدللہ۔
اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہمیں روحانی طور پر طاقت ملتی ہے، اپنے پیر و مرشد کی زیارت ہو جاتی ہے۔ یہ آج کے 15 شوال کی نسبت سے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو انہوں نے ارشاد فرمایا، تو ان سے ہمیں بہت معلومات حاصل ہوئی آج کے مدنی مذاکرے میں۔
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنۃ الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. دل میں نیت ہونا ضروری ہے، ساتھ میں زبان سے کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. افطار کا وقت ہو گیا ہے، مسجد میں آپ موجود ہیں، اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو افطار نہیں کر سکیں گے. ہاں، اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب بے شک افطار بھی کر لیجئے. تاہم ثواب اس صورت میں ملے گا کہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کی جائے، اور بہتر یہ کہ کچھ ذکر و درود کر دیا جائے اس کے بعد، یا وقت کی نماز ہے وہ پڑھ لی، تلاوت کر لی، تو اس طرح کچھ عبادت کرنے کے بعد بہتر ہے کہ کھائیں پیئیں یا افطار وغیرہ کریں، چاہے برابر درستی بھی پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 23، 23، کیونکہ آج شوال شریف کی 23ویں شب ہے 1444 ہجری. جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے کہ بھول کرتا پائیں، فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا. اپنے موقف نے کہے پر بلا وجہ اصرار کرتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک سوالیہ ہے عبد الحمید بھائی کا، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عورت یہ اپنے شوہر کا نام لے کر شوہر کو پکار سکتی ہے؟
بچنا چاہیے، منع ہے، لیکن ناجائز گناہ نہیں ہے، نہ اس سے کوئی نکاح پہ اثر پڑتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
عبید علی بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اولو العزم کن انبیاء اکرام علیہم السلام کو کہا جاتا ہے؟
پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ پانچ اولو العزم پیغمبر ہیں.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک شخص گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا ہے، دینی ماحول سے بھی وابستہ ہوتا ہے، مدنی مذاکرے اور بیانات بھی سنتا ہے، اور رد و وظائف بھی کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی، گناہوں کو چھوڑنے کی، نیک بننے کی، لیکن پھر بھی وہ نیک نہیں بن پاتا، گناہ نہیں چھوڑ پاتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر گناہ کیوں نہیں چھوڑ پاتا وہ شخص؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ وہ کیا کرے کہ وہ نیک بن جائے، کوئی حل، کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں آپ، اور دعا بھی فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نیک بنا دے.
آمین. اللہ پاک ہم سب کو نیک بنا دے. معصوم انبیاء کرام ہیں اور فرشتے، کہ انبیاء کرام اور فرشتے گناہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے. یہ معصوم کیا یہ معنی ہے؟ بچوں کو بھی معصوم ہمارا کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اصطلاح شرعی کے مطابق معصوم صرف انبیاء کرام اور فرشتے ہیں، باقی تو اب ہم لوگ جو ہیں وہ تو گناہگار انسان ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. گناہ ہو جائے تو بندہ سچی توبہ کرے، سچی توبہ میں شامل ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہ عزم ہو، یہ عہد ہو. جب یہ عہد کرے گا کہ میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، جو میرا گناہ ہو گیا میں سے توبہ کر رہا ہوں، تو اب یہ کہ پھر ہو گیا تو پھر اسی طرح توبہ کرے، کبھی نہ کبھی اس کو استقامت ملی جائے گی، توبہ چھوڑے نہیں، نہ اپنے آپ کو اس طرح احساس سے کمتری کے غار میں نہ دھکیل دے کہ یار میں تو سدھر ہی نہیں سکتا، میں گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا. اگر یہ ذہن بنا لیں گے تو پھر بڑا مطلب مسئلہ خراب ہو جائے گا، اس سے اللہ کی رحمت سے نظر نہ ہٹائے اور اس سے دعا بھی کرتا رہے اور سچی توبہ بھی کرتا رہے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ گناہ چھوڑ دے گا. بارگاہ رسالت میں کسی نے بتایا ایک شخص ہے وہ چوری کی اس کی عادت نہیں جاتی، تو نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو آخر کار وہ جو تھے صاحب ان کی وہ گناہ کی عادت چھوٹ گئی. اس طرح کی مفہوم کی روایت ہے. تو یوں مطلب بندہ اللہ کی رحمت سے نظر نہ ہٹائے اور گناہوں سے خود کو بچاتا رہے. اللہ پاک قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کے معنی یہ اس آیت مبارکہ کے معنی یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری اطاعت یعنی فرما برداری کرنے میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے ثواب کے راستے دکھا دیں گے. حضرت جنید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرنے میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں اخلاص کے راستے دکھا دیں گے. دوبارہ لے کے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کوشش بھی ترک نہیں کرنی چاہیے. من جدا وجدا جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو پڑھتے رہے اللہ کرے گا تو نیکیوں سے محبت بڑھے گی گناہوں سے نفرت بڑھتی چلی جائے گی اور یوں انشاءاللہ نیک بننے کا سامان ہوگا.
سگے عطار محمد قاسم رضا عطاری عمان سے عرض کر رہا ہوں ابھی رمضان اعتکاف میں 30 دن اعتکاف کے لیے شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضری تھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں. اللہ کریم میرے مرشد کریم شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو میرے خضری عطا فرمائے. کیا بہاریں تھیں کیا نظارے تھے ماشاء اللہ عز و جل. ایسے روح کو بھی سکون آ گیا اور اتنا زیادہ علم دین سیکھنے کو ملا. ایسی ایسی باتیں علم دین کی سیکھنے کی ملی جن کا ہمیں پہلے معلوم ہی نہیں تھا. اللہ کریم میرے شیخ کامل کو میرے خضری عطا فرمائے. 3 ٹائم دیدار ہوتا تھا فجر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد نماز تراویح کے بعد. الحمدللہ عز و جل اللہ رسول کے کرم سے مدنی مذاکرے پہلی سب میں سامنے بیٹھ کے دیکھنے کا شرف ملا اور نیت کی کہ انشاءاللہ عز و جل جب تک زندہ رہوں گا ہر سال 30 دن اعتکاف مرشد کریم کی بارگاہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ کے کیا کروں گا.
رمضانوں میں ہمارا دل لگتا تھا نماز پڑھنے میں مگر اب رمضان کے جاتے ہی مسجدیں بھی خالی ہو گئی ہیں اور ہمارا دل بھی نہیں لگتا ہے تو اس کے لیے ہمارے کو ایسا کیا عمل کرنا پڑے گا؟
سر رمضان المبارک کی تو اپنی برکتیں ہیں اپنی بہاریں ہیں اس میں تو خصوصی فیضان ہوتا ہے دل بھی لگتا ہے گناہوں سے مزید نفرت بڑھتی ہے. رمضان شریف کے بعد کیفیات کی تبدیلیاں مشاہدہ اسی کا ہے ہو جاتی ہیں. لیکن یہ اگر بندہ کوشش نہ کرے گناہ کے قریب تو ہرگز نہ جائے. اگر نفل عبادت میں کمی آ بھی جاتی ہے تو ہم یہ کہ گناہ دوبارہ گناہ ہے رمضان شریف میں کریں یا رمضان شریف کے علاوہ بندہ کرے گناہ گناہ ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. تو اس لیے ان سے تو بچنا بچنا اور بچنا ہی ہے ہر ایک کو بچنا ہے. جب مواقع ہوں گناہ نہ کر مواقع نہ ہو گناہ نہ کرنے کے یا دل نہ کرتا ہو اور پھر بندہ گناہ سے بچے ایسی صورت میں کہ جب کہ گناہ مطلب کرنا اتنا مطلب ہے کہ دل نہ کرتا ہو تو گناہ سے بچ گیا اس میں گناہ کا دل کرتا ہو اور پوری طرح سے نفس مائل ہو کہ گناہ کر رہا ہے، اس کے باوجود بندہ اللہ سے ڈر کر رک جائے، اس دونوں میں بڑا فرق ہے. اس لیے مطلب رمضان شریف میں گناہ سے بچنا ہی چاہیے، تاہم رمضان کے بعد بھی بچنا ہی ہوگا. رمضان شریف کا ایک اپنا روب ہوتا ہے کہ رمضان میں گناہ کہاں کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی نہیں کرنا ہے. کہ گناہ حقیقت میں رمضان شریف کا گناہ نہیں ہوتا، گناہ اپنے رب کی نافرمانی یہ گناہ ہے. رب کی نافرمانی تو ہر صورت میں خطرناک ہے. ایک بڑے سے گودام کو ایک چنگاری جو ہے وہ پھونک دینے کے لیے کافی ہے، جلتی سگریٹ ڈالیں گے تو پھونک دے گی اور گودام جل جائے گا. نو اسموکنگ لکھا بھی ہوتا ہے کئی جگہ پر، مخصوص حساس جگہوں پر. تو بہرحال یہ کہ اسی طرح ایک چھوٹا سا گناہ بھی بندے کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، اس لیے بچنا چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے. مدنی قافلوں کے مسافر بنے، مختلف کورسز کریں اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اور بارہ دینی کام جو ہیں عیسائی بھائیوں کے، عیسائی بہنوں کے آٹھ دینی کام ہیں، تو اپنے اپنے دینی کام میں مشغول رہیں. عیسائی بھائی اگر مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں گے نا پابندی سے، اور سب نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں گے، اور روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر رسالہ پر کر کے اپنے ذمہ دار کو پہلی تاریخ جمع کروانے والے بن جائیں گے، تو اللہ کرے گا تو نیک بن جائیں گے انشاءاللہ. کوشش. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 30 دن کا مدنی اعتکاف، 30 دن کا اعتکاف کہنے کے بجائے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف یا پورے مہینے کا اعتکاف کہا جائے، یہ 30 دن کا مدنی قافلہ، اس کو بھی ایک ماہ کا مدنی قافلہ کہا جائے، کہ 30 میں کبھی 3 کا شبہ ہوتا ہے کہ یہ 30 کہہ رہے یا 3 کہہ رہے، ایک ماہ میں شبہ نہیں پیدا ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر اہل سنت کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اکثر جب نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو جو نوجوان ہوتے ہیں وہ دور سے دیکھ کے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ڈانٹ دیتے ہیں، تو جب آپ نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے؟ تو ہمیں کیسے نیکی کی دعوت دینی چاہیے؟
نوجوان مذاق اڑاتے ہیں، بزرگ ڈانٹ دیتے ہیں، پر اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر نہیں ہوتا ایسا، کبھی کبھار ہوتا ہے. یہ بعض من چلے نوجوان ہوتے ہیں، یہ گروپ جو ہوتے ہیں نا ان میں بھی بعض سیریس ہوتے ہیں، اور وہ سنتے ہیں، کوئی اکا دکا ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کوئی حرکت کرتا ہے بعض اوقات. تو ہم ہے نا اپنا کام کیے جائیں نا، وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے. اس طرح سمجھانے سے فائدہ تو میرا کم ایسا ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی ظاہر ہے کہ ہونے کو تو ایسا ہوا ہے کہ شاید اگر آدمی دل مضبوط نہ کرے تو مطلب کام چھوڑ کے بیٹھ جائے غصے میں آ کر، یا دل برداشت نہ ہو کر، ایسا ہوا ہے کبھی کبھی، بیان کرنے ہی نہیں دیا، مجھے روک دیا ہے. اب میں اتنی دور سفر کر کے جاؤں اور مسجد میں اعلان کروں کہ میں نماز کا طریقہ یا وضو کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ آپ کو عرض کروں گا، سنت وغیرہ پڑھ کے رکیے گا، اور کوئی کہہ دے کہ چلو چلو ہمارے امام صاحب ہم سکھاتے ہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے. اب میں بس میں اتنی مشکل سے سفر کر کے پہنچا ہوں، اور کوئی مطلب 10-12-15 کلومیٹر سفر کر کے، پلے سے خرچہ کر کے، اور ٹیفن باکس لے کر جاتا تھا میں، تو ایسا ہوا ہے مجھے کبھی، تو کوئی روک دے تو آپ بتائیں آدمی کتنا دل برداشت ہو. ارے یار چھوڑو یار، نہیں سنتے تو یار، ہم پر کوئی فرض و واجب تو نہیں ہے کہ ان کو زبردستی ہم سکھائیں، یار اپنے اللہ اللہ کرو، اپنی نمازیں پڑھو، جیسے عام لوگ کہہ دیتے ہیں اس طرح کہیں نہیں. مطلب میں الحمدللہ اس طرح، پتہ نہیں کوئی ایسا عجیب وہ دور تھا، ایک جوانی تھی، جذبہ تھا، ولولہ تھا، کہ اس طرح کے واقعات سے آپ کو یقین آئے یا نہ آئے میرا جذبہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا تھا. یہ اللہ پاک کی دین ہے، اللہ پاک کی دین ہے. بے مطلب مجھے اس طرح کا واقعہ مطلب میں دل برداشت ہو کر بیٹھ جانا, کام چھوڑ کے بیٹھ جانا مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں اس طرح مرحب نہیں جاتے ہر چھوڑ یار, لوگ مانتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں. میں پہنچتا تھا جہاں مجھے اس طرح ہوا بھی تو میں پھر بھی جیسے نہیں وہ فاتحانہ انداز میں الحمدللہ پھر بھی وہاں پہنچا ہوں اور لوگوں نے آؤ بھگت کی ہے. غلط فہمی میں بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ لوگ اس طرح سلوک کر دیتے ہیں. ایک امام صاحب کا واقعہ ہے کہ میں نے اعلان کیا, نہیں ہمیں پہنچا عشاء کی نماز میں کہ میرا بیان تھا, تو امام صاحب نے میں پھر سلام کیا امام صاحب کو, ہاتھ بڑھایا گیا نماز کے بعد تاکہ میں اب بیان شروع کروں. اب بیان شروع کرنے کے ٹائم پر یہ سا حادثہ ہوا میرے ساتھ, امام صاحب نے بالکل میں صحیح کہتا ہوں یوں منہ پھیر لیا, ہاتھ نہیں ملایا میرے سے, میں ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ یوں رہ گئے. اب بتائیں ایسے میں آدمی کی یا تو گھوم جائے, نہ میں نظرانہ لیتا ہوں, نہ میں تم لوگوں سے کرایہ لیتا ہوں, نہ ان سے کرایہ لیتا تھا, نہ گاڑی مانگتا تھا, نہ میں نظرانہ لیتا تھا ان سے کہ مجھے بھائی پیسے دینے پڑیں گے یا مجھے کھانا کھلانا پڑے گا, کچھ بھی نہیں. میں ایک شوق سے جذبے سے میں گیا تھا, کسی سے ترکیب بنا کر جاتا تھا کوئی نہ کوئی ایسے جاننے والوں سے, اور اس وقت اسلامی بھائی اور اصطلاحیں تو تھی نہیں اپنی. امام صاحب نے یوں کر دیا, آدمی بجلی گر جائے اور جو بولنا چاہتا ہے وہ بھی بھول جائے. امام تو راس ہوتا ہے, سر ہوتا ہے وہاں کا, بادشاہ ہوتا ہے. تو خیر اللہ کی رحمت سے یہ آپ کے درس کے لیے کہ میں مطلب کھڑا ہو گیا میں اور میں نے بیان شروع کر دیا, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اور پڑھ کر میں نے اپنا پورا جس طرح میرا جی چاہتا ہے میں کرتا تھا میں نے بیان کیا الحمدللہ. اور جن کو بیٹھنا تھا وہ بیٹھے, پھر امام صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا, چلو چائے پلاؤں آپ کو. امام صاحب نے مجھے چائے پلایا, امام صاحب سے دوستی ہوگی. اور میری کہ کئی بار میری ان سے ملاقات ہوئی, بڑی محبت سے ملتے تھے. اور یہ چٹکلا ہو گیا تھا کہ امام صاحب کو کچھ میرے بارے میں غلط فہمی ہو گئی تھی, اصل مسئلہ یہ تھا الحمدللہ. یوں مطلب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ہمت نہیں آ رہے. ایک بار میں بہت شروع میں دعوت اسلام گزار ہے, ابھی آپ کی یہ اس وقت جو بیٹھے ہیں ان میں سے تو واقعی اکثریت پیدا نہیں ہوئی ہوگی. پرانی بات کر رہا ہوں, 30-35 سال پرانی بات کر رہا ہوں. میں ایک ہوٹل میں قریبی ہوٹل میں چائے پینے دو تین دوست جاتے تھے اجتماع کے بعد, ہم چائے پینے گئے تھے تو میں نے وہ پیالہ چائے کا صاف کیا تو تین چار لڑکے بیٹھے تھے کسی ٹیبل پر قریبی, بولا نا دوسری چائے منگوا دوں, وہ داڑ میں سے بولتے لو. تو میں تو اٹھا اپنی جگہ سے, اٹھا مارنے کے لیے نہیں جھاڑنے کے لیے بھی نہیں, السلام علیکم کر کے ایک سیٹ خالی تھی اتفاق اسے بیٹھ گیا ان کے ساتھ. اور میٹھا میٹھا بن کر پیارا پیارا بن کر ان سے میں نے پیار سے باتیں شروع کر دی. اب یہ تو سارے پانی پانی ہونا ہی ہے انہوں نے کہ میں اڑی کرتا جھاڑتا تو پھر میرا مذاق بنا دیتے کہ مولانا کا تھے شیوٹ بےچارے ماڈرن تھے. تو یہ الحمدللہ اس کے بعد میں نے ان کو دعوت وغیرہ اجتماع کی دی. اس وقت صرف اجتماع ہوتا تھا, کوئی مدنی قافلہ اور کوئی تصور نہیں تھا اس کا. تو اب وہ اجتماع بہت بڑا ہوتا تھا ہمارا اس وقت بھی گلزار حبیب میں. تو یہ کسی نے بتایا کہ یہ لوگ آئے تھے اجتماع میں دعوت پر. تو یوں مطلب اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اپنے میٹھے میٹھے بنیں گے نا تو مطلب کام بنے گا, آپ تیکھے تیکھے بنیں گے تو ان سے پہنچ نہیں سکتے. جو کتا ہے کتے کو بچہ مارے گا پتھر, کتا بہو 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 کرے گا اس کو مزہ آئے گا بڑا پتھر اٹھائے گا, اور کتا کچھ نہ بولے چپ چاپ چلا جائے دوسرا پتھر نہیں کھائے گا, بچے کو مزہ نہیں آئے گا نا. تو اسی طرح سمجھو کہ کوئی اگر اپنا مذاق اڑاتا ہے تو ہم اگر اس کو شور کریں گے نا ہڑاوڑی کریں گے تو اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. ان کا کام ہی مطلب یعنی کہ تیش دلانا ہوتا ہے کہ مولانا کو تھوڑا جوش آئے گا تھوڑا تفریح لے کے, تو ہم ان کی تفریح کا سامان بنے کیوں, ان کی اس تفریح کو ان کی اصلاح کا سامان بنانے کی نہ کوشش کر رہے ہیں. ہم کوشش کر سکتے ہیں, اصلاح کرنا ہمارا کام نہیں ہے, اور رب اصلاح فرمائے گا. ہم کوشش کریں کہ اپنا ثواب کھڑا کریں. تو اس طرح جب بھی آپ کے ساتھ بھی کوئی مذاق اڑائے یا کوئی بزرگ ڈانٹ دے آپ پیچھے نہیں ہٹا کریں. ایک بار میں بیان کر رہا تھا, یہ جو مطلب یہ نیو کراچی کا غالباً نارتھ کراچی کا واقعہ ہے, داڑھی کے متعلق میں نے بیان کیا تھا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے, سنت ہے اس طرح. تو ایک بوڑھا آدمی تھا, اب تو زندہ ہونے کی کوئی اس کی امید نہیں ہے, مگر بس تھا, شیوٹ تھا. اس نے کہا کہ اے ملا, واقعی ہاں ملا کہا اس نے مجھے, اے ملا سن, شروع میں صحابہ نے داڑھی رکھی تھی تو غیر مسلموں نے کفار نے داڑھی پکڑ کر مارتے تھے, تو پھر سرکار نے منع فرما دیا کہ داڑھی مت رکھو معاذ اللہ. تو میں یہ حدیث دکھا سکتا ہوں آپ کو. میں نے جواب یہ دیا, میں نے جواب دیا کہ ایسی حدیث کہ جو آج تک کسی عالم دین کو نظر ہی نہیں آئی, نہ کسی کتاب میں وہ لکھی گئی ایسی حدیث مجھے نہیں سننی, یہ نہیں سننی نہ مجھے دیکھنی ہے. یوں کر کے میں نے اپنا بیان جاری رکھا, وہ مٹا رہا, اس کے بعد مجھ سے مل کر گیا. تو بس اس کو بیچارے کو کیا بھر گئی تھی دلیر کتنا, اس نے مجھے دوہرا نے بیان اتنا ڈانٹا. الحمدللہ مطلب یہ کہ جب کام کرنا ہے نا, آپ دکانداری کرتے ہیں, کوئی کمزور باتیں لوگ کہی دیتے ہیں, دکاندار کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار یار دنیا سے تمہارا مال زیادہ مہنگا ساری دنیا سے یار. تو دکاندار خوشامد کرتا رہتا ہے کہ اس کو آمدنی چاہیے, لڑتا نہیں ہے. عام طور پہ دکاندار گاہک سے لڑائی نہیں کریں گے, ایسے میٹھے میٹھے بنتے ہیں, ان کو پیسہ چاہیے تو ہم میٹھے میٹھے بنے, ہم کو نیکیاں چاہیے, ہم کو ثواب چاہیے انشاءاللہ. تو دل لگا کر کام کرو کہ ایک بندہ جب اللہ پاک اگر اس کو بخش, اگر کوئی توفیق بخشتا ہے اور چاہتا ہے, ایک انسان ایک آدمی یہ پورے محلے کا نقشہ بدل سکتا ہے, پورے گاؤں کا نقشہ بدل سکتا ہے, پورے شہر کا نقشہ بدل سکتا ہے. اللہ چاہے جس سے چاہے جتنا چاہے وہ کام لے سکتا ہے, وہ قادر ہے. ہم یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمارے دل نہ ٹوٹیں, ہم تیری راہ میں بس کام کرتے رہیں, تیرے دین کی خدمت کرتے رہیں, ہم مسجدیں بھرتے رہیں اور دوسری بناتے رہیں, تو بنا بھی رہیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے الحمدللہ اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائیے, اس کا نام حفصہ میں نے رکھا. ایک تو ان کے نام کا معنی بھی ارشاد فرما دیں, اور عرض ہے کہ ان کو اپنے سلسلہ عالیہ قادریہ تاریہ میں داخل بھی فرما دیں, اور میری آل اولاد کے لیے دعا بھی فرما دیں.
حفصہ کے معنی بتا رہے خوبصورت. مسلمان کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادی صاحبہ جو تھی حفصہ, یہ ہماری ام المومنین ہیں, ہماری ماں ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی حفصہ. اس کے معنی ہے خوبصورت. ماشاءاللہ اچھا نام رکھا آپ نے, اگر برکت لینے کے لیے رکھا ہے تو ثواب پائیں گے, برکتیں بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ. نیت کرنی چاہیے کہ میں فلاں صحابیہ یا فلاں ولیہ کے مبارک نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی بچی کا نام یہ رکھتا ہوں. پھر یہ کہ بچے کا نام ہمیشہ محمد رکھنا چاہیے, احمد یا محمد. اور یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے, یہ رٹ لیں آپ اسو, یہ حدیث پاک کا مضمون جو میں نے نکالا ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہمیں محبت تو ہے الحمدللہ, یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے روئیں رواں اس کا اقراری ہے کہ ہم کو محبت ہے پیارے آقا سے. کیونکہ الا لا ایمان لمن لا محبت لہ, اس کا ایمان ہی نہیں جس کو سرکار سے محبت نہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کا نام رکھتا ہوں محمد. یا رکھ لیں احمد. یہ اس کے بعد پکارنے کے لیے آپ کوئی اور اچھا سا نام, کسی فلاں صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت سے برکت حاصل کرنے کے لیے صدیق نام رکھ رہا ہوں, فاروق نام رکھ رہا ہوں, عثمان نام رکھ رہا ہوں, علی نام رکھ رہا ہوں, حسن نام رکھ رہا ہوں, حسین نام رکھ رہا ہوں. تو اس طرح برکتیں لینے کے لیے یہ نیتیں کریں گے ثواب تو ملے گا, یہ یاد رکھیے گا. نیت نہیں ہوگی تو پھر ثواب نہیں ملے گا. جائز تو ہو جائے گا اچھا نام رکھا تو, اور نام صرف یہی رکھنے چاہیے جو مطلب باب برکت نام اور نسبتوں والے نام ہوں, صحابہ کرام کے نام ہوں, اہل بیت اطہار کے ناموں پر نام رکھے جائیں, اولیاء کرام کے ناموں پر نام رکھے جائیں. ہمارے یہاں فلم ایکٹروں کے نام, حالانکہ فلم ایکٹروں کے نام بھی بعض اوقات انبیاء کرام کے نام پر ہوتے ہیں, صحابہ کے نام پر ہوتے ہیں, لیکن مشکل یہ کہ یہ نیت نہیں ہوتی. فلم ایکٹر سے متاثر ہو کر کرکٹر سے متاثر ہو کر نام رکھتے ہیں, اب وہ برکت کہاں سے ملے گی؟ یا وہ یونیک نام رکھنے کے چکر میں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے کوئی نسبت بھی ہے یا نہیں ہے, یونیک تو یونیک کوئی سا بھی یہ نام رکھ لیتے ہیں تو ثواب نہیں ملے گا, جبکہ وہ نام ہے جائز تب بھی ثواب نہیں ملے گا. ثواب کے لیے نیت ضروری ہے, تو اس کی عادت بنائیے نیت, اچھی نیت کرنے کی. اور ایک سے زیادہ نیت ہو سکتی ہو تو بھی زیادہ ثواب ملے گا, جہاں نیت ہو سکتی ہو. نہ سمجھ میں آئے کہ یہاں کیا نیت ہوگی تو پوچھ لے, پر فلاں ولی کے نام سے میں غوث پاک کی نسبت سے ان کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے یہ دو نیتیں ہوئی, غوث پاک کی نسبت سے ان کے مبارک نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہوں عبد القادر, ہے نا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. تو یہ دو نیتیں ہو گئی نا. اور نام بے شک آپ محمد رکھیں, وہ اس کی بھی نیتیں عرض کی میں نے. تو یوں نیتیں نیتیں نیتیں, جتنی نیتیں اچھی اچھی ہوں گی وہ ثواب زیادہ ملے گا, لیکن نیتوں کا بھی علم ہونا چاہیے, بغیر علم کے نیتیں تو بعض اوقات غلط سلط ہو جاتی ہیں, یہ بھی خیال رکھیے گا. بسم اللہ. ایک اپنی کتاب ہے نا مکتبۃ المدینہ کی, نیتوں کی, کسی عالم کا ترجمہ ہے بہار نیت, غالباً بہار نیت, یہ آپ لیں. اور پھر ثواب بڑھانے کے نسخے, یہ بھی ایک نیتوں کا رسالہ ہے, اس کو لیں پڑھیں. اس کو نام رکھنے کے احکام, یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی چھوٹی سی کتاب ہے, نام اس میں سے دیکھ کر رکھ لیں تاکہ نام آپ کا مطلب اچھا نام اس میں آپ منتخب کر سکیں, اس میں اچھے ہی نام دیے ہوئے ہیں, برا نام کوئی بھی نہیں دیا کہ یہ رکھ لو وہ رکھ لو, اچھے اچھے نام چھانٹ کر انہوں نے دیے ہیں, کنیتیں دی ہیں.
ثواب بڑھانے کے نسخے, یہ 44 پیجز کا رسالہ ہے اور 21 روپیز اس کے پرائس ہیں, 21 روپے کا رسالہ ہے اور 44 پیجز ہیں اس کے. اور کتاب بہار نیت, کتاب النیات اس کا یہ ترجمہ ہے بہار نیت, یہ تقریباً 158 پیجز ہیں اس کے اور یہ 150 روپے 150 روپیز کی ہے.
میں سویڈن کے شہر سٹاکہولم میں اپنے پاپا کے ساتھ 3 دن قافلہ سفر کیا اور مجھے وہاں کافی زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملیا. وضو کے پرائز,
میں نے سویڈن کے شہر سٹاکہولم میں مدنی قافلہ اپنے والد صاحب کے ساتھ 3 دن کا سفر کیا اور اس میں مجھے نماز کی شرائط اور فرائض اور وضو اور غسل کا طریقہ اور نماز کا طریقہ سیکھنے کو ملا.
میں نے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہے اور میں نے نماز کے فرائض نماز کے شرائط سیکھی اور اپنی نماز درست کی ہے.
میں سویڈن اسٹاک ہوم میں 3 دن مدنی قافلہ سفر کیا اور میں نے اس کے اندر بہت کچھ سیکھا ہے نماز کا طریقہ.
سب کا خاتمہ ایمان پر ہو, آمین.
ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بےحد محبت کیا کرتے اور فرماتے ہیں میرے چچاؤں میں سے سب سے بہتر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
اللہ
دانپی نتے ترم پرمانا دیتنے دیتے نانا الصلاة
والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا دين الله
ناجائز نہیں کہا تھا ایمان نام رکھنا، میں شبرتن مطلب عرض کیا تھا کہ تل نام میں بازو کا ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے میں ایک حدیث سے پاک آپ سناتا ہوں، حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے غلام کا نام نہ یسار رکھو، نہ رباح، نہ نجیح اور نہ افلاح، کیونکہ تم پوچھو گے کہ کیا وہ یہاں ہے، نہیں ہوگا تو جواب آئے گا نہیں. یہ مسلم شریف کتاب الاداب کی حدیث آپ نے سنی. اب اس پر مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ شرح کرتے لکھتے ہیں، غلام سے مراد مطلقاً لڑکا ہے، نہ کسی بھی لڑکے کا نام، بچے کا نام، خواہ بیٹا ہو یا غلام یا کوئی اور، وہ جس کا نام رکھنا ہمارے قبضے میں ہو. یہ ممانعت جو ہے یہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ کی ہے، ناجائز نہیں ہے. جو حدیث پاک میں نام بیان کیے گئے کہ بچنا اس سے بہتر ہے. یسار، پھر مفتی صاحب فرما رہے ہیں یسار کے معنی ہے فراخی، عسر یعنی تنگ دستی کا مقابل، یعنی کہ فراخی یعنی کہ بڑھ جانا، کشادہ ہو جانا، اور عسر معنی تنگ ہو جانا، تنگ دستی ہو جانا. تو اب عسر، مزید فرماتے رباح کا معنی ہے نفع، یہ خسارے کا مقابل، نقصان کا، نقصان اس کا الٹ ہے نفے کا. نجیح کے معنی ہے کامیاب، ظفر یاب. افلاح کے معنی ہے نجات والا. یہ ممانعت صرف ان ناموں میں محدود نہیں، بلکہ ان جیسے اور نام جن کے معنی میں خوبی و عمدگی ہو، جیسے ظفر، برکت وغیرہ، یہ نام نہ رکھنا بہتر ہے. اس کی وجہ خود بیان فرما رہے. اچھا یہ بھی پوری ہو سکتا ہے کہ سمجھ نہ آئی ہو تفصیل، جیسے کہ اب کسی نے برکت نام رکھا، برکت نام اپنے بچے کا، بیٹے کا، یا کسی آدمی کا نام برکت ہے، اور پوچھا گیا برکت ہے، برکت تو چلی گئی، مٹی کو برکت چلی گئی، تو یہ برکت چلی گئی یہ جملہ ذرا مناسب نہیں ہے. تو اس طرح مطلب اور بھی نام ہو سکتے، جیسے ظفر، کامیابی. ظفر آیا، جس کا نام تھا ظفر آیا، تو اور آیا نہیں تھا بہت دن سے، دوست تھا، بولے یار اپنے نصیب میں ظفر کہاں ہے. ظفر کے معنی کامیابی، اپنے نصیب میں کامیابی کہاں ہے. یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ میرے نصیب میں کامیابی نہیں ہے. تو یوں اس طرح کے جو ناموں کے معنی ہوتے ہیں نا، تو یوں اس میں یہ پرابلم ہوتا رہتا ہے. ایمان کے تعلق سے سوال ہوا، تو ایمان بچی ہے وہ کھیلتی ہے، اب اس کے پاس بھاگ کے جاتی ہے، اس کے پاس بھاگ کے جاتی ہے، ہے نا، ہمک کر، اور اپنے پاس نہیں آ رہی. تو آپ کو بولا میرے نصیب میں ایمان کہاں ہے، یہ میرے پاس کہاں ہے ایمان. اس طرح کے مطلب اور کئی مطلب موقع ہو سکتے ہیں جس میں ایمان ہے، ایمان نہیں ہے. گھر میں پوچھا ایمان ہے، ایمان نہیں ہے. اب یہ کتنا ہیوی جملہ لگ رہا ہے نا، ایمان نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایمان نہیں ہے. تو یہ امکانات رہیں گے. چل رہا ایمان فاطمہ، تو یعنی بی بی فاطمہ کا ایمان، یہ تو ماشاءاللہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ہے نا. ان کا ایمان، ایمان تو ان کا یقین ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایمان فاطمہ نام رکھا، تو اب اس میں بھی پھر بولیں گے ایمان، اس کو فاطمہ، ایمان فاطمہ نہیں بولیں گے. بات وہی، ایمان ہے نہیں ہے، کہاں گئی چلی گئی، یا پھر کبھی کوئی غصے میں اگر اور بھی کچھ ہو سکتا ہے الفاظ، جو مثال نہیں دے سکتا میں، بول سکتے ہیں. تو یوں مطلب بہتر یہ ہے کہ نام ایسے رکھے جائیں جن میں اس طرح کے رسک نہ ہوں، خطرات نہ ہوں، ورنہ ہے جائز. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. امیر علیہ سنت، ایک سوال ہے آپ سے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے، ان کو بے مانگے ملا ان کو رگڑ کر ایڑیاں، مالک کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. اس شعر کا مطلب سمجھا دیجئے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بے مانگے بہت کچھ عطا کیا گیا، ہے نا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب ایڑی مبارک رگڑی تو آب زمزم شریف آپ کو ملا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے کوثر ملا. اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جمجم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. یادت شعر ہے، یعنی کہ زمزم کے معنی تو ہے تھم تھم، رک رک، پانی بہ رہا تھا نا، تو حضرت حاجرہ نے وہ کچھ مٹی وغیرہ لگائی، وہ تھم تھم کا، تو وہ حضرت حاجرہ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ وہ پانی رک گیا. تو اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جمجم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. کوثر تو کثرت سے، تو کوثر میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ ایک کم کم ہو جائے، تھم تھم ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال یہ آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ عموماً بکرا عقیقہ جب کیا جاتا ہے تو اس میں بکرا ذبح کیا جاتا ہے، تو اگر کسی نے عقیقے کی دعوت میں چکن قورمہ کھلایا تو کیا عقیقہ ہو جائے گا؟
اصل عقیقہ مستحب ہے، اور وہ بھی لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری، یہ بھی افضل ہے. اب لڑکے میں بکری کاٹ لی، ایک بچی میں دو بکرے کاٹ دیے، ایک بات ہے، تب بھی حرج نہیں ہے، یہ ایک افضل ہے. کسی نے عقیقہ کیا ہی نہیں، گناہگار نہیں ہے، مستحب ہے. اب بکرا ایک کاٹا، دعوت کری، تو دعوت میں تو یہ کہ بعض خاندان بڑے ہوتے ہیں نا، پورا نہیں کر سکتے، ایک بکرا کس کس کو پورا کریں گے؟ تب اگر جیسے مرغی بنا لی یا چکن جس کو آپ نے کہا بھی یا اور کچھ بڑے جانور کا گوشت کر لیا، کیا حرج اس میں؟ اور دعوت نہیں کی بالکل تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، گوشت بانٹ دیا، سارا گوشت خود رکھ لیا اپنے فریج میں بھر لیا، تب بھی جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جی چکن سے عقیقہ نہیں ہوگا، وہ عقیقہ تو بکرے کا ہوا تھا، بولا نا بکرا ایک کاٹا، طالب انہوں نے بولا بکرا کاٹا مگر مہمانوں کو چکن بریانی کھلائی.
عموماً بکرا کاٹا جاتا ہے.
اچھا عموماً بکرا
جی.
اچھا تو اور مہمانوں کو چکن کھلائی تو کھلانا تو وہ عقیقے کا حصہ نہیں ہے نا، کھلانا عقیقہ نہیں ہے. عقیقہ تو بکرے سے ہوگا، وہ بھی قربانی کے شرائط کے ہونے چاہیے، یہ جانور بھی بڑے جانور ساتھی سے. اب بکری لا رہی ہے قربانی کے جانور میں بھی عقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے. لوگ شادی کے وقت بھی عقیقہ کر لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، جبکہ وہ پھر جانور جس میں عقیقے کا حصہ ڈالا جائے وہ قربانی کے شرائط پر پورا اترتا ہو، ورنہ ویسے گوشت کھانے کے لیے جو جانور کاٹا تو اس کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن یہ عمر کی بھی قید ہے، اس کا عیب سے پاک بھی ہو اور یہ جو بھی تفصیلات ہیں وہ ہونی چاہیے عقیقے میں بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچی یہ مومنے ساحلے ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. پلیز شیخ اس شعر کو ایکسپلین کر دیں، اس شعر کا مطلب بتا دیں.
واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تیرے پیارے کا صدقہ کہ جب بھی کوئی عاشق رسول کو سنی دنیا سے رخصت ہو تو تیرے شاہد یہ نہ کہیں، تیرے گواہ یہ نہ کہیں کہ یہ تو نافرمان تھا جو دنیا سے گیا، نافرمان گیا. فاجر منے نافرمان. تو یہاں شاہد سے مراد یہ مومن جو ہوتے ہیں نا مسلمان، یہ بھی مطلب شاہد ہیں، گواہ ہیں. بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی. پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کی برائی بیان کی، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی بیان کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. تم زمین میں اللہ تعالی کے گواہ ہو، گواہ شاہد، تم اللہ کے شاہد ہو. ایک یہ بخاری شریف کی حدیث جو ابھی آپ نے سنی. ایک اور روایت میں ہے کہ مومن زمین میں اللہ کے گواہ ہیں، شاہد گواہ. قرآن کریم میں بھی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143. تو مسلمان دنیا آخرت میں گواہ ہیں. تفسیر سیرات الجنان میں مزید لکھتے ہیں اللہ تعالی کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے، اور رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزع کے وقت آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر وہ شخص نیک ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے پاک روح نکل، تو پاک جسم میں رہی، اب قابل تعریف ہو کر نکل، تیرے لیے راحت و مسرت اور پاکیزہ رزق کی خوشخبری ہے، اور یہ بھی کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے. فرشتے اسی طرح کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، پھر اس نیک بندے کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے, روح لے جانے والے فرشتے بتاتے ہیں یہ فلاں ہیں. آسمان والے فرشتے کہتے ہیں مرحبا پاک روح جو پاک جسم میں رہی, آ جا تو قابل تعریف ہے, تیرے لیے راحت و مسرت اور پاک رزق کی خوشخبری ہے, اور یہ کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے. ہر آسمان کے فرشتے یوں ہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روح اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کر دی جاتی ہے. اسی طرح روایات میں حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ رحمان کا عرش سعد ابن معاذ کی موت سے ہل گیا. عرش بری کیوں ہلا, اس کے شارحین نے مختلف احتمال بیان فرم کیے ہیں, نے امکانات پوسیبلٹیز, جن میں سے قوی تر یعنی کہ ایک مضبوط قول یہ ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی روح جب عرش پر پہنچی تو وہ خوشی سے جھوما, یعنی عرش خوشی سے جھوما تھا. یعنی یہ کہ وہ ہے نا کہ عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا. یہ اچھا یہ دوسرے, پھر اس کے بعد کا مصرع جو ہے عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھا یا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا, اٹھائے اٹھے اٹھے. تو یہاں یہ کہ وہ تو مچی تو پھر مچے ہوگا, عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. یعنی اپنے لیے یہ تمنا بھی ہو سکتا ہے کہ مراد ہو کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو عرش پر میرے لیے دھومے مچے کہ ایک نیک بندہ آ گیا, یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں میں اس حال میں پہنچوں, یعنی حاضری ہو میری کہ میں نیکی کے ساتھ دنیا سے جاؤں ایمان سلامت لے کر اور اللہ پاک کی رضا کا تاج پہن کر میں جاؤں اور عرش پر میرا اس طرح استقبال ہو کہ ایک اللہ کا نیک بندہ آ گیا, یہ تمنا. اور فرش سے جب نیک بندہ جاتا ہے تو فرش سے ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا, کہ فرش پر رنج و غم کی کیفیت تاری ہوئی, لوگ غم میں ڈوب گئے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ طیب و طاہر, ایک اللہ کا پاکیزہ بندہ نیک بندہ ہم سے بچھڑ گیا, ہم سے جدا ہو گیا. دیکھو علماء کرام دنیا سے جاتے ہیں تو لوگوں کے کا جنازے میں جو انداز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے, اور کوئی مالدار آدمی دنیا سے جاتا ہے یا دنیا دار یا کوئی ارباب اقتدار میں سے جاتا ہے تو لوگوں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. جنازے میں بعض اوقات کثرت ہو جاتی ہے, مالداروں کے یہاں بھی کثرت ہوتی ہے, لیڈروں کے یہاں بھی کثرت ہوتی ہے, ارباب اقتدار میں سے کوئی چلا جائے تو بعض اوقات لوگوں کا ہجوم بڑا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ انداز دوسرا ہوتا ہے. اور کوئی اگر مقبول عام ہر دل عزیز عالم دین دنیا سے جائے گا تو لوگ اس میں آپ کو روتے نظر آئیں گے, غم زدہ نظر آئیں گے, افسوس کا اظہار کرتے نظر آئیں گے, یہ فرق ہوتا ہے. اگرچہ گیدرنگ کم بھی ہو تب بھی مطلب یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو فرش سے ماتم اٹھے, یعنی رنج و غم فرش پر کیا جائے, لوگ رنجیدہ ہوں غمگین ہوں کہ آہ افسوس ایک نیک بندہ ہم سے بچھڑ گیا, ہم سے جدا ہو گیا. تو یہ دونوں اشعار دعائیاں ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ہدایت کے بخشش میں فرماتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا, عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الغبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا اندھیرے میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں. میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی، ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں وہ چراغ لے کر نہیں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. آپ کا وہ عبادت فرماتے تھے، وہ تو اللہ کا نور ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تاہم یہ کہ اندھیرے میں نماز تو ہو جاتی ہے. ہاں، اتنا سخت اندھیرا کہ بندہ، سخت اندھیرا بھی ہے، تنہا بھی ہے، اور اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے نا، وحشت، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ ہے. خشوع خضوع نہیں آئے گا، دل نہیں لگے گا گھبراہٹ میں، جلدی پوری کرو، بھاگو. اس لیے اندھیرے میں نہیں پڑھنی چاہیے. پھر انسان ہے وہ، پتا کھڑ کے، دل دھڑ کے، جگنو چمکے، تو یہ اس طرح کچھ آدمی گھبرا سکتا ہے. کچھ ہوا چلے گی، کچھ مطلب کپڑا ہلے گا تو بولے گا یہ سفید کپڑا کیوں ہل رہا ہے، یہ کپڑا نہیں، کچھ اور ہے. جگنو چمکے، پتا کھڑ کے، مجھ تنہا کا دل دھڑ کے، ڈر سمجھائے کوئی پون ہے یا اگیا بیتالی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جگنو چمکے، پتا
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت الحمدللہ نگران شورا اور اراکین شورا یہ مختلف ممالک کے سفر پر ہیں. نگران شورا الحمدللہ اس وقت تھائی لینڈ بینکاک میں موجود ہیں، اور چونکہ وہاں دو گھنٹے کا فرق ہے تو سب سے پہلے وہاں پر اسٹوڈنٹس کے درمیان اجتماع کا سلسلہ تھا، اور اس کے بعد یہ اطلاع تھی کہ مل جل کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی بھی ترکیب ہوگی. اسی طریقے سے نگران کراچی سٹی حاجی امین اتاری ماشاءاللہ سری لنکا کے سفر پر ہیں، اور حاجی امین قافلہ یہ افریقہ کے اندر ہیں، حاجی اطہر اتاری ان کی اطلاع آسٹریلیا کی ہے، حاجی یافور اتاری یہ اس وقت یہ بھی سفر پر ہیں یورپ کے، یورپی ممالک کے، حاجی شاہد اتاری صاحب ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں سفر پر پچھلے دنوں تھے. اس طریقے سے حیدرآباد کے ہمارے قاری ایاز اتاری یہ بھی اس وقت تھائی لینڈ بینکاک کے اندر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو خوب برکت عطا فرمائے. اور
حاجی جنید مدنی،
حاجی جنید مدنی
یہ بنگلہ دیش میں،
یہ بنگلہ دیش میں،
حاجی شاہد بھی ابھی بنگلہ دیش میں موجود ہیں.
جی جی ماشاء اللہ،
یہ آگے اسکرین پہ
ماشاء اللہ.
اللہ سب کا سفر بخیر کرے،
آمین،
اور
آمین.
ان کے قدموں کی برکت سے جہاں جہاں یہ گئے ہیں سنتوں کی باہر آ جائیں،
آمین آمین.
مزید کام تو ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اور بڑھیں گے انشاءاللہ،
آمین.
کام تو دیکھو وہ کرنے سے ہوتا ہے، خالی کڑتے رہنے بولنے سے نہیں ہوتا، جا جا کر کام ہوتا ہے، بلا بلا کر کم ہوتا ہے، خود جا کر کام زیادہ ہوتا ہے. سب کو سفر کرنا چاہیے رائے خدا میں.
اکیل مدنی صاحب کی زیارت ہوئی ابھی تنزانیہ میں. جی
جی ماشاء اللہ، تنزانیہ میں گئے اکیل. غریب زیادہ اس وقت کینیا حاجی رضا،
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ انسانی اعضاء جو جسم سے کٹ کر الگ ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
دفن کرنا ہوگا، یہ جیسے آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں وہ بھی دفن کیے جائیں گے. انسانی جسم سے جو بھی جدا ہو اس کو دفن کیا جائے گا, بال کھال سب کو دفن کرنے کا حکم ہے.
جس کی اعضا ضائع ہو جائیں تو کیا اس پر کوئی فضیلت یا اسے کوئی اجر بھی دیا جاتا ہے؟
کسی مسلمان کو کانٹا چبھ جائے یہ بھی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے, تو کسی کا ہاتھ پاؤں کٹ جائے تو اس کو تو کتنا ثواب ملے گا, اس کا اندازہ ہم کہاں کر سکتے ہیں. جو بھی مومن کو اس مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے, بیماری مصیبت ٹینشن مالی نقصان جانی نقصان گھر میں کسی کی فوتگی وفات ہونا کسی کی, یہ سب جو جو صدمے پہنچتے ہیں اگر وہ تو اس کو ثواب ملتا ہے, صبر کرے گا تو مزید اس کو اجر ملتا ہے.
میں محمد جنید عطاری, میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نماز ظہر کی سنتوں میں سورتوں کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا.
سنت مؤکدہ جتنی بھی ہیں, فرائض ہوں واجبات ہوں سنت مؤکدہ ہوں, ان میں جب تلاوت کی جائے گی چار رکعت والی میں تو ترتیب تمام رکعتوں کے اندر رکھی جائے گی. یعنی پہلی دو رکعتوں میں جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لی ہے تو اب یہ نہیں کہ اگلی دو رکعتوں کے اندر سورہ فلق اور سورہ ناس سے ابتدا کرے, بلکہ چونکہ چاروں رکعتیں ایک ہی حکم کے اندر ہیں تو لہٰذا جیسے مثال کے طور پر کسی نے پہلی رکعت کے اندر سنت مؤکدہ کی سورہ ناس پڑھ لی تو اب وہ چاروں رکعتوں کے اندر سورۃ الناس ہی پڑھے گا. سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے.
اسی طرح جیسے کہ سنتوں میں تو اس طرح پڑھے گا, سورہ ناس پڑھ لی تو چاروں میں سورہ ناس پڑھے. اچھا اب یا تبت پڑھی پہلی رکعت میں تو دوسری میں قل ھو اللہ پڑھے گا, پھر قاعدہ کر کے اب تیسری اور چوتھی میں قل یا ایھا الکافرون یا اذا جاء کی طرف نہیں جائے گا, بلکہ سورہ فلق اور سورہ ناس تیسری اور چوتھی میں یوں پڑھے گا. اسی طرح فرض نمازوں میں تو دو میں قراءت تو ہے ضروری, تیسری اور چوتھی میں قراءت ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کوئی قراءت کرنا چاہے امام کے لیے تو نہیں ہے قراءت نہ کرے, بہتر یہی ہے, لیکن اگر اکیلا پڑھتا ہے تو افضل یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی فرض کی تیسری اور چوتھی میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت ملائے, یہ افضل ہے, نہیں کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب جب فرض میں یہ پڑھنا چاہتا ہے کہ بھائی سورتیں پڑھے گا تو اسی ترتیب سے پڑھے گا کہ اترتی, جیسے کہ وہی کہ تبت اور قل ھو اللہ اگر شروع میں فرض میں پڑھی تھی تو اب تیسری اور چوتھی رکعتیں جو کہ خالی ہیں اب یہ سورتیں پڑھنا ہی چاہتا ہے تو فلق اور ناس پڑھ لے, یہ نہیں پڑھے گا کہ قلیا قلیا الکافرون رضا جا, یہ یوں نہیں پڑھے گا. اس طرح وتر میں کہ وتر میں جیسے کہ کسی نے سورہ قدر پڑھی پھر قلیا الکافرون پڑھی, اب سورہ قدر سے اوپر جا کر بولے کہ میں الف لام میم پڑھوں یا للہ ما فی السماوات یا کوئی اوپر کی سورت میں پڑھوں تو یہ بھی اس کو نہیں ہے, بلکہ اب اس کے نیچے کی سورت جو ان سے بھی ہو سورہ فلق پڑھ لے قل ھو اللہ شریف پڑھ لے تو یوں مطلب پڑھیں گے. سنت غیر موقعہ میں شفا, ہاں سنت غیر موقعہ جیسے کہ عصر و عشاء کی سنتیں ہیں یہ سنت غیر موقعہ ہوتی ہیں, اور ظہر کی سنت جو چار پڑھی جاتی ہیں سنت قبلیہ یہ سنت موقعہ ہیں, اور عصر و عشاء کی سنت قبلیہ جو پہلے پڑھی جاتی ہے فرضوں کے یہ سنت غیر موقعہ کہلاتی ہیں. تو سنت غیر موقعہ میں یہ ترتیب نہیں ہے ضروری, بلکہ دو میں ترتیب ہے. مثلا یہ کہ عصر کی ہے چار سنتیں پڑھ رہے ہیں تو پہلی میں اگر تبت اور قل ھو اللہ پڑھی آپ نے تو تیسری اور چوتھی میں اب جہاں سے چاہے آپ شروع کریں, پھر اس کے نیچے سے پڑھنی ہوگی. مثال کے طور پر الم نشرح پڑھی آپ نے تیسری رکعت میں عصر کی اب سنتوں میں تو اب یہ کہ اس کے نیچے سمجھو سورت الم ترا پڑھ لی, یوں مطلب ترتیب ہے, دو دو کی ترتیب رہے گی, چار کی ایک ساتھ ترتیب اس میں ضروری نہیں ہے. غیر مقدہ میں نوافل میں تہجد میں ان میں یہ ترتیبیں دو دو کی ترتیبیں شفا کہلاتی ہیں, دو دو رکعتیں دو رکعت میں یہ پوری ہو جاتی ہے نماز، ان میں ان مانو کر کہ رات کے حساب سے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ جس طرح ابھی آپ نے نماز کا یہ مسئلہ سماعت کیا، الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت بڑا ہی زبردست مدنی کورس ہونے جا رہا ہے. اس کا آغاز 15 مئی 2023 بروز پیر سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے. اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں کہ انشاءاللہ مکمل مدنی قاعدہ درست مخارج کے ساتھ یہ سکھایا جائے گا. وضو، غسل، تیمم، نماز کی شرائط اور فرائض کا سلسلہ ہوگا، سکھانے کا سلسلہ ہوگا، نماز کے واجبات اور مفسدات یعنی جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور مکروہات، نماز کے احکام، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، دعائیں، سنتیں اور آداب، اخلاقی تنظیمی تربیت، یہ انشاءاللہ بہت کچھ جو ہے وہ آپ یہ اس میں سیکھ سکتے ہیں. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس کے لیے آپ رابطہ کیجئے اور یہ نماز وغیرہ اس طرح کے کئی مسائل سیکھنے کے لیے مدنی تربیتی کورس ضرور کیجئے.
حضور، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جب لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب سر کا مسا کر رہے ہوتے ہیں تو نل کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، پانی ضائع ہوتا رہتا ہے، تو حضور اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
یہ تو عام ہے، مطلب انٹرنیشنل پرابلم ہے، وضو میں پانی ضائع کرتے ہیں لوگ. باہر شریعت تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ آدھا چلو کافی ہے ناک میں پانی چڑھانے کے لیے، تو پورا چلو بھریں گے تو یہ اسراف ہے. تو اسی طرح یہ مسحہ میں اگر نل کھلا چھوڑ دیں گے تو گناہگار ہوں گے، کہ پانی ضائع ہو رہا ہے، پانی ضائع کرنا یہ گناہ ہے. تو نل بند کر کے بات سمجھتے ہیں کہ نل بند کریں گے تو ہاتھ مستعمل ہو جائیں گے، مسا نہیں کر سکتے. تو اس میں مسئلے میں یہ مسے کے لیے جو ہاتھ مستعمل ہوتا ہے، اس کا مسئلہ یہ کہ ایک عضو کا مسحہ کرنے سے ہاتھ مستعمل ہوا، اب دوسرے عضو کا مسحہ، مثلا سر کا مسا کر لیا، پاؤں کی پٹی کا مسا کرنا چاہتا ہے بالفرض، یا پاؤں کی پٹی کا مسا کیا اور اب سر کا مسا، تو اب نہیں کر سکے گا کہ ایک بار یہ مسے میں استعمال ہو گیا، دوبارہ اس کو تر کرنا ہوگا. ورنہ نل پر ہاتھ رکھنے سے یا کسی چیز کو ٹچ کیا یا کپڑا سیٹ کیا تری باقی، تو اس سے یہ پانی، یہ ہاتھ مستعمل نہیں ہو جائے گا، یعنی کہ قابل استعمال شدہ یہ نہیں ہو جائے گا، اس لیے نل بند کرنا ضروری ہے. اچھا، بعض بند کرتے ہیں تو کچھ کرتے اور باریک دار جاری رکھتے ہیں، یہ بھی پانی تو ضائع ہو رہا ہے، ایک ایک قطرے کا حساب ہے. تو نل اچھی طرح جس طرح بند کرنا. اچھا، پھر اس میں بھی بعض کچھ زیادہ ہی غلو کرتے ہیں، وہ ایسا زور سے کرتے ہیں کہ چند بار زور سے کریں تو وائس سر ہی اس کا گھوم جائے، پھر یہ مسئلے کھڑے ہوئے. تو نل کبھی بھی مسجد کا ہو یا گھر کا ہو، یعنی کہ ہر چیز کا ایک مطلب میانہ روی، ایک اعتدال، کہ حد سے بڑھیں گے تو نقصان ہے اس میں، تو یوں درمیان انداز میں اس کو اس طرح بند کریں کہ پانی گرنا بند ہو جائے. اچھا، بعض اوقات یہ بند کرتے ہیں پورا تو پانی نل میں کچھ خرابی ہو جاتی ہے، پانی ٹپکتا رہتا ہے، اس کا تجربہ ہوگا آپ کو، تو اس کا آپ یوں تجربہ کیجئے کہ جیسے کہ تھوڑا سا یوں کھولیں، اس کو تھوڑا سا کھولیں پھر اس کو بند کریں، تو اس کا تجربہ یہ ہے کہ یہ ٹپکنا بند ہو جاتا ہے پانی. لیکن اب یہ گرے تو ضائع نہ ہو، اس کو کسی طرح پانی کو سنبھال لینا چاہیے، یہ ہے آزمائش، لیکن کرنا تو پڑے گا نا، ثواب بھی تو کمانا ہے، جنت پہ جانا ہے، جہنم سے خود کو بچانا ہے، وایا مدینہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم جتنا کوشش کریں گے، اب یہ کیا جذبہ ہوگا آخرت بنانے کا، گناہ سے خود کو بچانے کا، جنت میں جانے کا، تو یہ خود ہی مطلب رہنمائی، عشق جو ہے محبت ہی ہماری رہنمائی ہوتی رہے گی. اب پڑی نہیں ہے، مطلب بے پرواہی ہے، مطلب خالی پیسہ ہی چاہیے، کچھ ہے نہیں مطلب. تو اب پھر جو کرتے ہیں، جو کر رہے ہوتے ہیں، نماز جو پڑھتے ہیں وہ بھی غلط سلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکھتے نہیں. ابھی آپ نے فیضان نماز کورس وغیرہ کے اعلانات سنے، 7 دن کا کورس ہے، تو وہ نہیں کرتے، اس میں بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے یہ کورسز ہوتے ہیں، تو نہیں کرتے، مطلب اتنا بھی وقت نہیں ان کے پاس، نماز پڑھنے کا وقت نہیں، بلکہ یہ من چلے جو ہوتے ہیں نا بعض اوقات، یہ بڑے بوڑھے خاص کر کے، ہاں مرنے کی فرصت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ قافلے میں کیسے آئیں، تمہارے ساتھ اجتماع میں کیسے آئیں، نہیں یہ بولتے مرنے کی فرصت نہیں ہے، نہیں آپ کی فرصت طلب نہیں کی جائے گی آپ سے، آپ کو پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ کب مرنے کا پروگرام ہے، بلکہ جب ملک الموت تشریف لائیں گے سانس اٹکی کی اٹکی رہ جائے گی، ایک بھی نہیں ملے گی، تو مطلب مرنے کی فرصت نہیں ہے، بےچارے بولنے کو بول دیتے ہیں اور زبان ہے بس چلتی رہتی ہے کینچی کی طرح، تو ایسا نہیں ہے، مطلب بولنا بھی نہیں چاہیے، نیکی کی طرف جانا چاہیے، خدا نخواستہ نہیں جا پاتے، اور نہ جانے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، جیسے اجتماع میں نہیں آنا چاہتا ہے نا، سستی کر رہا ہے تو گناہ تو نہیں ہے، اجتماع میں نہیں جائے گا تو گناہگار ہو جائے گا، یہ تو ہے نہیں، تو ایسے انداز میں مطلب یعنی کہ اگلے کو منع کرے کہ اس کو دل نہ دکھے، اس کا حوصلہ شکنی نہ ہو، جھوٹ بھی نہ بولے، یہ بھی نہ کہے کہ میرے کو ٹائم نہیں ہے، اب یہ خطرہ تو بولے گا کہ میں مطلب دل نہیں کرتا، تو مولانا جو ہے انفرادی کوشش فرمائیں گے، مجھے حدیثیں سنائیں گے، یہ ایک یہ شیطان مطلب وسوسے تو ڈالتے ہیں انتے، لیکن بھلے وہ کچھ بھی سنائے سن لیں تو وہ پھر سستی چستی میں بدل جائے تو چل پڑے، ہے نا، ماں کو بیمار کر دیتے ہیں، میری ماں بیمار ہے، اب سارا دن جو نوٹ گنتا رہا تب ماں بیمار رہی تھی، جب کوئی مالدار کے ولیمے کی دعوت آ جائے تو ماں بیمار ہو یا باپ کھاٹ پہ پڑا ہو، وہ ٹھاٹ سے کپڑے پہن کے جا کے مرغی نوچنا شروع کر دے گا، آدھی نوچے گا آدھی پھینکے گا، یہ اٹھایا یہ نوچا یہ پھینکا، تب ماں باپ بیمار نہیں ہے، آٹھ دن میں ایک بار ہفتہ وار سنتوں اور اجتماع میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے عرض کیا تو امی بیمار ہے، ابو بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بیوی اکیلی ہے، ہاں یہ بھی بولتے ہیں اکیلی ہے، بہت سارا دن جو دندناتے پھر تو تب اکیلی نہیں ہوتی یار، تو کیا سے کیا مطلب لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں، بعضوں کے سچے بھی ہوتے ہوں گے، یہ نہیں کہ سبھی جھوٹ بولتے ہوں گے، لیکن اللہ ہی بہتر جانے ہمیں حسن ظن رکھنا ہے، واقعی ماں کی بیماری ایسی ہوتی ہوگی کہ رات کو بیمار ہوتی ہوگی، اجتماع کے ٹائم پر اس پہ بیمار ہو جاتی ہو، یا یہ ہوتا ہو کہ باری باری ماں کی دیکھ بھال کرتے ہوں، کہ ایک بھائی رات کو دیکھ بھال کرتا ہو، ایک بھائی دن کو دیکھ بھال کرتا ہو، تو اس لیے وہ اس کی باری رات کی ہے، اس نے جانا ہے، یہ کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے انسان کا، لیکن جنرلی عذر کم ہوتا ہے، بس وہ جھوٹ بولنے سے بندہ ڈرتا نہیں ہے، یہ سوچتا نہیں کہ اس کا عذاب میرے سے برداشت نہیں ہو سکے گا، جھوٹ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ پاک گناہ معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کا بس جذبہ عطا فرما دے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کے سامنے کانچ کی دیوار ہو تو سامنے سے جو دیکھنے والا ہے تو وہ نماز ہی کی طرف منہ کرنے والا کہلائے گا یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔
نہیں، کیونکہ اب مسجدوں میں ویسے بھی گلاس تو لگے ہوتے ہیں، وہ تو آزمائش ہو جائے گی اگر اس کو مطلب یعنی کہ، لیکن میں نے مفتی صاحب سے رہنمائی لی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، منہ کر سکتے ہیں، جیسا ہم یہاں گلاس میں آتے ہیں تو میں بھی الٹ پلٹ کر کے چلتا تھا، پھر میں نے رہنمائی لے لی، تو اب یہ کہ وہ ایک ٹینشن ختم ہوا نا، لوگ سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں ہوں، مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ درخواست یہ ہے کہ کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک بات سنی جاتی ہے اور آج بھی اس پر موضوع پر کچھ بات ہوئی تھی کہ جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام نہیں ہو سکے گا، سچ بولتے ہیں تو مال بکتا نہیں ہے، کام چلتا نہیں ہے، مارکیٹ میں بھی رہنا ہے تو یوں بھی ہے یوں بھی ہے۔ درخواست یہ ہے کہ اس تعلق سے اگر آپ ارشاد فرمائیں کہ کاروبار میں اگر جھوٹ بولتے ہیں تو کاروبار کو کس قدر نقصان پہنچ سکتا ہے اور سچ کے کس قدر فوائد ہیں، اللہ پاک آپ کا سایہ دراز فرمائے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو مبارک ہو۔ ویسے بینکاک میں بینکاک جانا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے جس پر الحمدللہ بندہ کہے. انہوں نے الحمدللہ کہا تو مجھے پتا ہی کیوں گئے, دین کی خدمت کے لیے گئے. الحمدللہ دین کی خدمت کے لیے میں بینکاک پہنچ گیا ہوں الحمدللہ. اچھا تو اب یہ کہ تجارت میں جھوٹ, اس کی تو حدیثوں میں مطلب تاجروں کے لیے تو خاص کر یہ گروہ تجار, ان کو تو خاص کر کے وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرنے کا بھی حدیث میں مشورہ دیا گیا ہے, فرمایا گیا ہے کہ یہ مطلب قسمیں کھاتے رہتے ہیں. تو وہ جھوٹی قسم تو حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن سچی قسموں کی بھی کثرت کرتے ہیں, یہ بھی کوئی اس کی بھی پذیرائی نہیں ہے, یہ بھی نہیں کھانی چاہیے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجار بدکار ہیں, تجارت کرنے والے بدکار ہیں. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ پاک نے بیع یعنی خرید و فروخت حلال نہیں کی ہے؟ بیع سے مراد یہاں لکھا ہے آٹھ نمبر ہے, تجارت خرید و فروخت, بیع یعنی تجارت بزنس, خرید و فروخت خریدنا بیچنا پرچیز کرنا سیل کرنا. تو کیا اللہ تعالی نے بیع یعنی تجارت بزنس حلال نہیں کی ہے؟ فرمایا ہاں بیع یعنی تجارت حلال ہے, لیکن یہ لوگ بات کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں, اس میں جھوٹے ہوتے ہیں. تو جو جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یہ تجار بدکار ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو سچے ہیں ایماندار ہیں دیانت دار ہیں تو ان کے لیے تو فضیلت بھی ہے, جیسے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجر راست گو امانت دار انبیاء صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا. یعنی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا تاجر جو ہے وہ سچ بولنے والا اور امانت دار تاجر جو ہے وہ نبیوں انبیاء صدیقینوں شہادا کے ساتھ ہوگا, یعنی نبیوں کے ساتھ اور صدیقین, صدیق کا معنی ویسے سچا ہوتا ہے, یہاں صدیقین سے مراد اولیاء کاملین جو اعلیٰ درجے کے اولیاء ہوتے ہیں وہ صدیق کہلاتے ہیں. سب سے یعنی کہ افضل درجہ ولی کا جو ہوتا ہے وہ صدیق ہے. میرے مرشد غوث پاک صدیق تھے. تو یوں مطلب یہ کہ انبیاء و صدیقین و شہداء نبیوں کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا, جو ایماندار تاجر سچ بولنے والا تاجر امانت دار تاجر بزنس مین. تو یوں فضیلت بھی ہے. تو جھوٹ بولنے سے مال میں برکت نہیں ہوتی بلکہ مطلب نقصان ہی ہوتا ہے اور آخرت کی اس میں بربادی ہوتی ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے راوی کے ارشاد فرمایا تمام کمائیوں میں زیادہ پاک کی زہ ان تاجروں کی ان بزنس مین کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں جھوٹ نہ بولیں اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں اور جب وعدہ کریں اس کا خلاف نہ کریں اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت برائی نہ کریں اور جب اپنی چیزیں بیچیں تو ان کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں, بڑا چڑھا کر ان کی تعریف نہ کریں اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے یعنی تجارت میں حلف یعنی قسم کی کثرت سے پرہیز کرو, زیادتی سے قسمیں زیادہ کھانے سے پرہیز کرو کہ یہ اگرچہ چیز کو بکوا دیتا ہے, حلف یعنی قسم بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے. تو یوں مطلب اچھے تاجر کے فضائل اور جو جھوٹ بولتے ان کے مذہب مت حدیثوں میں موجود ہے اور بھی بہت کچھ ہے، تو اس لیے وہ مہربانی کر کے صرف سچ بولے. آدمی اس کو لگے گا کہ سچ بولنے سے یہ گاہک چلا گیا، وہ گاہک چلا گیا، لیکن اللہ پر یقین رکھیں کہ بعض وقت آزمائش ہوتی ہے، اور پھر جو آپ کا کاروبار کھلے گا نا تو وہ اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. اور بعد ہوگا تھی کہ اللہ پاک بندے کو زیادہ مال دے کر آزمائش میں ڈالتا ہے، اگر اس کو مال نہیں دیں گے تو یہ پھر کوئی مزید کچھ کفر وغیرہ بک دے گا، یہ بھی ہوتا ہے، اور بعضوں کو غریب رکھتا ہے، تو اس میں بھی مسئلے تو تھی کہ اس کو اگر مال دے دیا جائے گا تو یہ پھر عیاشیوں میں پڑ جائے گا اور گناہوں پر دلیر ہو جائے گا، مغرور ہو جائے گا، غریبوں پر ظلم کرے گا، اور یہ سب اس طرح غریب کبھی ظالم ہوتا ہے، کبھی مالدار ظالم ہوتا ہے، کبھی غریب غربت کی وجہ سے چوریوں میں آ جاتا ہے، ڈکیتیوں پہ آ جاتا ہے، دہشت گردیوں پہ آ جاتا ہے، اور مالدار جو ہے یہ مطلب وہ بدماشیوں پہ اتر آتا ہے، بدماشوں کی ٹیمیں اس کے پاس ہوتی ہیں، بدماشوں کو بھتے دے کر یہ اپنی پیٹھ مضبوط کرتا ہے، اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں میں صورتیں ہوتی ہیں. تو جب اللہ مالدار بناتا ہے تب بھی آزمائش، غریب رکھے تب بھی آزمائش. تو اللہ جس حال میں رکھے ہم راضی رہے اور شریعت کی پابندی نہ چھوڑے تو پھر ہم تر جائیں گے. غریب مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، یہ بھی حدیث پاک ہے. تو اب یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ اب غریب کیسا، یہ بھی غور کرنا پڑے گا نا، اس لیے وہ اللہ نے جس سال میں رکھا ہم راضی ہیں. جھوٹ ہرگز نہ بولیں، جھوٹ کے بغیر مال نہیں بکتا، ایسا نہیں ہے. اولیاء کرام نے تجارتیں کی، صحابہ کرام نے تجارتیں کی، ان کا کیا یہ کیا کرتے تھے، سچ نہیں بولتے تھے، ایسا سچ بولتے تھے، اور ایسی ایسی احتیاطیں کرتے تھے کہ اللہ اکبر. تو اس لیے مطلب ہمیں سچوں کے ساتھ رہنا ہے، سچ بولنا ہے. کونوا مع الصادقین، قرآن کریم میں بھی ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور ایسا کوئی انتظار ہو جائے سلام کے لیے راضی غلام ہو جائے. میں کاش دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں کاش دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بدا سے پھر میری دنیا میں شان ہو جائے سلام کے لیے راضی غلام ہو جائے.
اہل سنت سے گزارش ہے کہ ایسا شوق ہم اپنے گھروں پر کس طرح دلا سکتے ہیں، ایسا ماحول ہم اپنے گھروں میں کس طرح بنا سکتے ہیں؟
اللہ اللہ، اس طرح کے مناظر دیکھنے سے بھی ایک ذہن تو بنتا ہے، مدینہ شریف کی تڑپ، پھر مدینہ شریف کی جدائی کا غم، یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں اس طرح کے نظارے ہوتے ہیں کہ بڑے بچے جدائی کے وقت رنجیدہ ہوتے ہیں اور بعض تو پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی یہ سعادت بخشے، ہماری اولاد کو بھی اللہ پاک اپنی سچی محبت، اپنے پیارے کا سچا عشق نصیب کرے، مدینہ کا غم نصیب کرے. غم مدینہ نہیں، حب مدینہ نہیں، شوق مدینہ نہیں، زندگی فضول بیکار، خشک ہے خشک. اللہ عشق کی تراوٹ ہم سب کو نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدینہ اس لیے
Oh.
الحمدللہ عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ نہ صرف کراچی سے بلکہ مدنی مذاکرے میں حیدرآباد اور کراچی کے اطراف سے بھی اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں. یہ میسج آیا ہے کہ تقریباً دو بسیں حیدرآباد سے آئی ہیں, اس میں تقریباً 150 اسلامی بھائی شرکا تشریف لائے ہیں. اس طریقے سے قاسم آباد سے ایک بس میں عاشقان رسول تشریف لائے ہیں, تقریباً 60 اسلامی بھائی, ان سب کو مرحبا.
میرا عمل سنت سے سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے اور بھی گناہوں کے بہت سارے کام کرتے ہیں, شیوڈ بھی ہوتے ہیں, لیکن واٹس ایپ پہ جو اسٹیٹس لگاتے ہیں وہ ایسے اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ جیسے کہ بالکل نیک شخص ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, یعنی بہت اچھے وہ لگاتے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں حسن ظن کیسے رکھا جائے, کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے لیکن یہ باتیں اتنی اچھی اچھی بتاتا ہے, تو ہم اس کے بارے میں حسن ظن کیسے رکھے, اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے, تو کیا اس بدگمانی کا بھی گناہ ملے گا, یہ بھی ارشاد فرما دیجئے.
اب جو گناہ کرتا ہے, اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے, کیونکہ اپنے اسٹیٹس پر یہ لکھے کہ میں فلاں فلاں گناہ کرتا ہوں اور فلاں فلاں گناہ کیا کروں, تو اس کو نہیں لکھنا چاہیے. اگر بے نمازی یہ لکھتا ہے کہ نماز پڑھا کرو, نماز پڑھنی چاہیے, تو اچھی بات ہے نا, اس میں کیا حرج کیا ہے اس میں, بلکہ اچھے اسٹیٹس ہونے چاہیے کہ جس سے مطلب نیکی کی دعوت ملے, نیکی کی ترغیب ملے. اس طرح کا جو کرے گا نا تو اللہ کرے گا کبھی نہ کبھی خود اس کو بھی نصیحت ہوئی جائے گی کہ میں یار دنیا کو بولتا ہوں نمازی بنو نمازی بنو, میں کب بنوں گا, ہو سکتا ہے کہ نمازی بن جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ زمزم شریف یہ کھڑے ہو کر کیوں پیتے ہیں؟
احتراماً تعظیماً پیتے ہیں, تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کھڑے کھڑے پیا ہے نا, اسی لیے وہ سنت بھی ہے, کھڑے کھڑے پیے کعبے تر منہ کر کے, یہ بھی سنت ہے. پانی پینا پھر کعبے کو بار بار دیکھ لینا, یہ طریقہ یہ لکھا ہے, مگر یہ کہ اب اس کے ساتھ لفظ سنت ملانے کے لیے تو دلیل چاہیے, اسے لکھا ہے بہار شریف میں غالباً اسی طرح کہ وہ آداب طریقہ ہی ہے, یہ کہیں نہ کہیں سے ہو سکتا ہے ثابت ہی ہوگا, اللہ بہتر جانے. تاہم یہ کہ آب زمزم عام پانیوں کی طرح نہیں ہے, یہ محترم پانی ہے, احترام کی وجہ سے اس کو کھڑے ہو کر پیتے ہیں. لوٹے میں جو وضو کیا مثلا, تو اب وضو کا بچا ہوا پانی یہ بھی کھڑے کھڑے پینا مستحب ہے, یہ پانی اب قابل احترام ہے, عام پانی کی طرح نہ رہا. صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی اور لوگوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے رحبہ کوفہ میں بیٹھ گئے. جب عصر کا وقت آیا ان کے پاس پانی لایا گیا, انہوں نے پیا اور وضو کیا, پھر وضو کا بچاؤ پانی کھڑے ہو کر پیا, اور یہ فرمایا کہ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ بتاتے ہیں, اور جس طرح میں نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسا ہی کیا تھا. حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ الکوی فرماتے ہیں اس کے تحت کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مطلقاً کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ بتاتے ہیں, ہر صورت میں پانی کھڑے ہو کر پینا مکروہ نہیں ہے, حالانکہ وضو کے پانی کا یہ حکم نہیں بلکہ اس کو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے. اسی طرح آب زمزم کو بھی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے, یہ دونوں پانی اس حکم سے مستثنا ہے. یعنی کھڑے ہو کر پانی پینے کی جو ممانعت ہے نا, اس سے یہ دونوں پانی الگ ہیں, کہ یہ تو پینے ہی کھڑے کھڑے بہتر ہے نا, اور اس میں حکمت یہ کہ کھڑے ہو کر جب پانی پیا جاتا ہے وہ فوراً تمام اعضاء یعنی باڈی پارٹس کی طرف سرایت کر جاتا ہے, اور یہ مضر ہے, نقصان دہ, مگر یہ دونوں برکت والے ہیں، یہ پانی آب زمزم شریف اور وضو کا بچا ہوا پانی، یہ دونوں برکت والے ہیں اور ان سے مقصود ہی تبرک ہے، یہ ان سے برکت حاصل کرنا ہی تو ہم چاہتے ہیں، نہ مقصود ہے، لہذا ان کا تمام اعضاء میں، پارٹس آف باڈی میں پہنچ جانا فائدے مند ہے۔ کیا وضو کا پانی ہوا کسی برتن میں وضو کیا، یہ نہیں کہ وہ وضو گھر میں نل پہ کیا اور ٹینک کا پورا پانی جو ہے اول وضو کا بچا ہوا ہو گیا، ایسا کہیں مطلب لکھا ہوا پڑا نہیں ہے۔ کائنات کا سب سے افضل پانی جو ہے، دنیا کا سب سے افضل پانی وہ ہے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو چشمہ جاری ہوا، یہ سب سے افضل پانی ہے۔ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ٹھوکروں سے جاری ہوا ہے، اور آپ یہ پانی جو انگلیوں سے جو جاری ہو نا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا، یہ سب سے افضل پانی ہے۔ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ
انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر،
بہت خوش ہو رہے ہوں گے شاید کہ اعلیٰ حضرت نے پنجاب رحمت اپنے شعر میں فرمایا، یہ آپ کا پنجاب یا مراد نہیں ہے، معافی معذرت کے ساتھ، پنج مانے پانچ، آب مانے پانی، پنج آب، جیسے کہ حیدر آباد ہے یہ اصل نام ہے حیدر آباد، لیکن یہ کہ ملا کر پڑھیں گے حیدر آباد، اسلام آباد ملا کے پڑھتے ہیں اسلام آباد، تو یوں مطلب یہ پنج آب پنجاب، پانچ مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے، یہ پانچ پانی کی جو نہریں بہیں، یہ پانچ چشمے جو جاری ہوئے، یہ پنج آب پانچ پانی، انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حلال کھائے میری سنت اپنے اور اپنے شر سے لوگوں کو بچائے وہ جنت میں داخلہ پائے گا۔ الحمدللہ 1444 ہجری کے شوال المکرم کی آج 22 شب ہے، ابھی پڑھ نواز سے رمضان یا چوتھے سال میں داخل ہوئے، یہ چوتھی سالگرہ ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس خوشی میں آج روز پر کی نیاز کی، الحمدللہ یا اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ میرے پڑھ نواز سے رمضان کو، جتنے میرے خاندان کے بچے یہاں موجود ہیں جو نہیں ہیں، سب کو باب العالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا، تندرستی دے، عافیت دے، راحت دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے ماں باپ کی اور گناہگار کی بے حساب مغفرت فرما، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک اعلان ہے اسلامی بہنوں کے لیے. اسلامی بہنوں کا 12 دن کا اصلاح اعمال کورس 19 مئی 2023 بروز جمعہ سے شروع ہو رہا ہے. اس میں ترکیب یہ ہے کہ اسلامی بہنیں اپنے علاقے کی ذمہ دار اسلامی بہنوں سے رابطہ کریں اور اس کی تفصیلات معلوم کریں. جزاک اللہ.
ہر ہفتے دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، تو آئیے اس کے حوالے سے کارکردگی سنتے ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں خلیفہ امیر اہل سنت کی دعا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. یا اللہ کریم، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے قرآن پاک کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، اس کے دل کو نور قرآن سے منور فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت سے قرآن پاک کے بارے میں سوال جواب. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے قرآن پاک کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا، قرآن پاک کی قسم کھانے کا حکم، قرآن میں مور کے پر رکھنا کیسا، ریکارڈ شدہ قرآن سن کر ایصال ثواب کرنا. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 25 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، بنگلہ، سندھی، ہندی، پشتو، رومن اردو اور فرینچ شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ 5 نمازوں کے فضائل، جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں.
ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ 5 نمازوں کے مسائل. پاکستان اسلامی بھائی، 12,92,809 12,92,809. پاکستان اسلامی بہنیں، 8,84,832 8,84,832. اوورسیز اسلامی بھائی، 33,301 33,301. اوورسیز اسلامی بہنیں 1,29,006 مجموعی مطالعہ کارکردگی 23,39,948 23,39,948 ہفتہ وار رسالے کا نام پانچوں نمازوں کے فضائل ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی اسلامی بہنیں پہلی پوزیشن ضلع اوکاڑا دوسری پوزیشن ضلع گجرات تیسری پوزیشن ضلع مظفر گڑھ شش عید کے روزوں کی نیتیں شعبہ اسلامی بھائی 30,517 30,517 اسلامی بہنیں 20,410 20,410 کل تعداد 50,927 50,927 6 مئی 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام سوال نمبر 1 حمزہ کا لفظی معنی بتائیے جواب شیر سوال نمبر 2 حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کس سن ہجری میں شہید ہوئے جواب 3 سن ہجری میں سوال نمبر 3 حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو کن صحابہ کرام علیہم الرضوان نے قبر میں اتارا جواب حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم نے درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام بنت اکبر خیبر پختونخوا شیخ خان محمد اتاری حاجی مرید گوٹ کراچی بنت محمد نواز اتاریہ خیرپور میرس بنت ادریس شیخ بورا بنت اعجاز اتاریہ فیصل آباد بنت صابر پاک بدن شریف محمد کاشف اتاری ملتان شریف ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی لکی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت صابر پاک بدن شریف ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
ناظرین سے آج کے سوالات بھی یہ جا رہے ہیں جس کا جواب اگلے ہفتے تک اذان عشاء تک ناظرین دے سکتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں جو اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے بنت فلاں یا ام فلاں اس طرح اس کا جواب دیں سوال نمبر 1 مکہ پاک میں فوت ہونے والا حدیث پاک کے مطابق گویا کس آسمان پر فوت ہوتا ہے سوال نمبر 2 رباح افلاح نجی اور یسار میں سے کسی ایک کا مطلب بتائیے سوال نمبر 3 کس صحابی رضی اللہ عنہ کے انتقال پر عرش ہل گیا تھا تو اس کے جوابات آپ ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں اگلے ہفتے تک اذان عشاء تک آپ دے سکتے ہیں اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت یا ام فلاں یا بنت فلاں اس طرح اس کا جواب دے سکتی ہیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله یا رب المصطفیٰ جل جلاله و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ثواب اس کا ہی مجھے بھیجیں ان سب پر اپنے کرم کے شاعن شان اجر عطا فرما یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما وسیلہ ختم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما تمام انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین محدثین مفسرین کل مسلمات و مسلمین کل مؤمنات و مؤمنین والدین مصطفیٰ حسنین کریمین تمام شہیدان و اسیران کربلا امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت امام غزالی صدر الشریعہ سیدی قطب مدینہ حضرت مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومی، آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے، یا اللہ پاک ہمارے ایمان پر استقامت کی مہر لگ جائے. یا اللہ پاک ہم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایمان سے محروم نہ ہو. اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر. یا اللہ پاک ہمیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. یا اللہ پاک جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب. الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. یا اللہ پاک ایک لمحے کے لیے بھی ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یا اللہ پاک ہمارا دل نیکیوں میں لگ جائے، یا اللہ پاک گناہوں سے بچنے کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ پاک علم دین سے محبت دے. یا اللہ پاک ہم خوب تیرے دین کا علم حاصل کریں، خوب نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے، مدنی قافلوں کے مسافر بنے، نیک اعمال کے مطابق زندگی بسر کریں. اے اللہ پاک دعوت اسلامی کے ہم کام آئیں، دین کی خدمت کرتے کرتے ہم دنیا سے رخصت ہوں. الہ العالمین ہم سب پر رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے خاندان والوں کی اور آئندہ نسلوں کی بے حساب مغفرت کر دے. ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو بے حساب بخش دے. یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے تنگ دستوں کو فراخ دست کر. یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. مولا کریم مقروضوں کے قرضے اتر جائے. یا اللہ پاک جن کی رقمیں پھنسی ہیں انہیں ان کے حقوق مل جائیں. الہی جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں. مولا کریم مظلوم قیدی رہا ہو جائے، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملے. الہ العالمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں نیک رشتے ملے. الہ العالمین گھر امن کے گہوارے بنے، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں. الہ العالمین، الہ العالمین ہم سب پیاروں محبت کے ساتھ جیئیں، تیری رحمت کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں اور تیرے احکام کے سائے میں، تیرے محبوب کی سنتوں کی میکی میکی چھاؤں میں ہم زندگی بسر کریں. یا اللہ پاک ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی.
شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، شرف دے حج سوئے مدینہ. نہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کے بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں